الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
یہاں کیتا نہیں سنے گا تو کوئی نہیں.
الحمد للہ رب العالمین
سنے گا تو کوئی نہیں. تساں ہر واری اتا تول کیوں کر دے رہا ہے؟ کیلئے نشتا چھو
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان المبارک کے مہینے کی یہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور قرآن پاک کی تعریف یہ ہے ہدن للناس، ساری انسانیت کے لیے رائے ہدایت ہے. ساری انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہے. وبینات من الہدى والفرقان، اور واضح ہدایت ہے، یعنی کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں رہتی. والفرقان، حق اور باطل کو جدا جدا کر دیتا ہے. نزول قرآن کا سبب اس ماہ مبارک کو بہت فضیلت ملی، تمام مہینوں سے افضل قرار دیا گیا. پھر اللہ کریم نے اس میں روزے فرض فرما دیے، اور فرمایا یہ صرف اس امت پر نہیں ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی تمام امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی غذا کی کمی ہو گئی ہے، ایک مہینہ روزے رکھا کہ کوئی آٹا دانا سرپلس کرانا ہے، زائد کرانا، ایسا نہیں ہے. بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر گھر کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اور افطار و سحر پہ پہلے کی نسبت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. مقصد یہ تھا کہ جو نزول قرآن ہوا ہے، لوگ اسے اس کی برکات کو وصول بھی کریں، جذب بھی کریں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ وحی الہی کو سنتے ہیں، صرف سنتے نہیں لفظ بلفظ قبول کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو وحی میں ارشاد فرمایا جاتا ہے. اس سے سر منہ دائیں بائیں نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے وجود گو انسانی اور بشری ہوتے ہیں، لیکن فرشتے سے زیادہ لطیف تر اور پاکیزہ ہوتے ہیں. وحی جذب ہوتی ہے وجودوں، اور وجود وحی کے آکام سے باہر نکلنے کا سوچتا بھی نہیں. مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, جب ساری ہیلے کر کے تنگ آ گئے تو آخری ہیلے کے طور پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس نئے مذہب سے دولت جمع کرنا چاہتے ہیں تو ہم اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ عرب میں کسی دوسرے کے پاس اتنی دولت نہیں. اگر آپ اس سے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو عرب کا بادشاہ تسلیم کر دیں. اگر آپ اس سے تو حسین و جمیل خواتین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حسین عرب کسی کا آپ نام لیں, ہم سے جو ہیلا بن پڑا وہ خاتون ہم آپ کے لیے حاصل کریں. لیکن کریں کیا, یہ مذہب چھوڑ دیں ہم, انہوں نے کہا نہیں, آپ اپنے مذہب پہ بھی قائم رہیں, اپنے اللہ کو جس طرح مانتے ہیں مانتے رہیے, جس طرح عبادت کرتے ہمارے بتوں کو غلط کہنا چھوڑ دیں, ہمیں ہمارا کام کرنے دیں, ہمارے مذہب کو ہمارے طریقے کو غلط نہ کہیں, ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں, آپ اپنا مذہب بھی کرتے رہیں. آپ وسلم کا جواب علی تھا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو پھر بھی میں وہی کروں گا جو مجھ پر وحی کیا گیا. مجھے وہی کرنا ہے جو مجھ پر وحی ہوتا ہے. اس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے, مزاج عالی ہوتا ہے اور بدن لطیف تر ہوتا ہے. کہ وہی الہی کو بعین ہی جذب کرتا ہے اور اسی کے مطابق سوچتا بھی ہے, اسی کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. نتیجہ خواہ کچھ ہو, تکلیفیں آئیں, دکھ آئیں, مصیبتیں آئیں, دنیا کی مخالفت سہنا پڑے, کچھ ہو جائے, جانے دینا پڑے, انبیاء شہید ہو گئے, ظلمن قتل ہو گئے, لیکن وہی الہی سے کسی نے سرگو اعتراف نہیں. انبیاء کی یہ عظمت تو تخلیقی طور پر ہوتی ہے, اب عام آدمی کیا کرے. فرمایا ایک مہینہ یہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے, ابتدا ہوئی نزول قرآن, اس مہینے میں ابلیس اور اس کے پیروکار جن, اس کی اولاد, چھوٹے بڑے سب شیاطین قید کر دیے گئے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, آواز لگائی جاتی ہے کوئی اللہ کی رحمت کا تلاش ہے. انسان سحری سے افطاری تک کھانا پینا اور دوسرے امور روک کر اوصاف ملکوتی حاصل کرتا ہے. فرشتے کی صفت ہے وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں, فرشتے کی صفت ہے وہ فضول بات نہیں کرتا, کسی کی فضول بات سنتا نہیں, کوئی فضول کام نہیں کرتا سوائے اطاعت الہی کے, جو حکم ہوتا ہے یفعلون ما یؤمرون, جو امر ہوتا ہے وہ کرتے. تو رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن بندہ روزہ رکھتا ہے. اب روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے کہ پانی نہیں پیا کھانا نہیں کھایا, ہر عضو کا روزہ ہے, آنکھ کا روزہ ہے کہ بے حیائی نہ دیکھے, کان کا روزہ ہے کہ غلط بات نہ سنے، زبان کا روزہ ہے کہ وہ غلط لفظ نہ بولے، دل کا روزہ ہے کہ غلط باتیں نہ سوچے، بھوکا پیاسا رہ کر فرشتے جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرتا ہے، کس لیے؟ کہ وہی الہی اس کے دل میں جذب ہو، اس کے دل میں اترے اور اسے توفیق ہو کہ پھر جب وہ رمضان کے بعد نکلے تو ایک بدلا ہوا انسان ہو جس کا کردار وہی الہی کے مطابق، جسے اس کے خلاف بات پسند ہی نہ آئے، اس کے خلاف بات سننا پسند نہ کرے، بات کرنا پسند نہ کرے، پھر اس پر مزید انعام فرمایا اعتکاف کی سعادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرضیت رمضان کے بعد ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے، اور اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شغل مبارک یہ ہوتا تھا کہ قرآن کریم کا دور فرماتے ہیں، آج بھی ہوتا ہے، دور کہتے ہیں، دو حافظ بیٹھ جاتے ہیں، ایک منزل پڑھتا ہے، دوسرا سنتا ہے، پھر دوسرا پڑھتا ہے، پہلا سنتا ہے، اس طرح باری باری کر کے پورا قرآن ایک دوسرے سے سنتے ہیں۔ حضور دور فرماتے تھے جبرائیل امین کے ساتھ، محاضر خدمت ہو جاتے، وہ پڑھتے، حضور سنتے، حضور پڑھتے، جبرائیل امین سنتے، ہر رمضان کے اعتکاف میں حضور دور فرمایا کرتے تھے اور حضور کی آواز تمام صحابہ کرام سنا کرتے تھے، آپ اس آواز سے پڑھتے۔ آخری رمضان المبارک جو حیات طیبہ کا ہے، اس میں حضور نے دو مرتبہ قرآن ختم فرمایا، تاکیداً تاکہ سب لوگ سن لیں، جو قرآن کریم آج ہمارے پاس ہے جس پر زیر زبر جزم پیٹ لگا دیے گئے ہیں، یہ عین اس تلاوت کے مطابق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں فرمائی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس تلاوت کو جمع کر دیا اور اس پر زیر زبر نہیں ہوتے تھے، عرب زبان کے ماہر تھے، بغیر زیر زبر کے پڑھا کرتے تھے، جیسے ہم لوگ اردو کو بغیر زیر زبر کے پڑھ لیتے ہیں، فارسی عربی ہم سے بغیر زیر زبر کے پڑھی نہیں جاتی، لیکن اردو پر تو ہمیں کبھی زیر زبر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس طرح عرب عربی کو بغیر زیر و زبر کے پڑھتے تھے۔ پھر حجاج بن یوسف کو یہ سعادت نصیب ہوئی، اس نے کہا غیر عربوں کے لیے یہ مشکل ہوگا، تو اس نے یہ زیر زبر پیش جزم مد وغیرہ لگوا دی۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ہے کہ جو محنت کی جا رہی تھی اوساط ملکوتی کے حصول کے لیے رمضان و مبارک میں، اس پر مزید اضافہ کر دیا گیا۔ مزید اضافہ کیا؟ گھر سے نکل آئے، کاروبار سے لا تعلق ہو گئے، بیویوں سے الگ ہو گئے، اولاد کے مسائل الگ رکھ دیے، تنہ تنہا ایک جان لے کر اللہ کے گھر میں مقیم ہو گئے اعتکاف کے 9 یا 10 دنوں کے لیے، اور سوائے اللہ سے باتیں کرنے کے اور کوئی کام نہیں، اب اعتکاف میں بھی بہت سی رسومات آ گئی ہیں، پردے لگا دو، ایک بندے کو بند کر دو، پھر وہ پانی بھی مانگنا ہو تو چٹ لکھ کر مانگے، یہ ساری رسومات ہیں۔ اعتکاف میں جیسے میں نے عرض کیا، حضور تلاوت فرمایا کرتے، کیا بندہ تلاوت کرے، غیر ضروری بات نہ کرے، بات کرنے کے لیے بات نہ کرے، گپ لگانے کے لیے بات نہ کرے، دنیا داری کا کوئی کام اس پہ بات نہ کرے، کاروبار بہو نہ رکھنا پوچھتا رہے، موبائل پہ گپیں نہ ہانکتا رہے، بلکہ اعتکاف میں موبائل ہونا نہیں چاہیے، مسجد سے باہر ہونا چاہیے. ضروری بات نہ کرنا بھی مکروہ ہے کہ یہ مجھے گلاس پکڑا دو یا یہ کتاب مجھے دے دو. زیادہ بہتر یہ ہے کہ دینی باتیں کرے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سمجھے، قرآن سمجھائے، قرآن بیان کرے، دینی مسائل بیان کریں، جو علماء تشریف رکھتے ہیں وہ مسائل بتائیں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ سیکھیں. تعلیم و تعلم، دین کی بات، اللہ کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا ہی مقصد ہے، کہ اس کے کرنے سے اعتکاف میں مزید چمک اور نورانیت آتی ہے، انوارات و تجلیات. ضرورت سے مثلاً وضو کرنے کے لیے یا رفع حاجت کے لیے باہر جاتا ہے تو راستے میں کسی سے غیر ضروری بات نہ کرے، کسی سے ملنے نہ لگ جائے، کسی سے گپ شپ لگانے نہ لگ جائے، نہ کسی میں جائے نہ کسی میں واپس آئے. دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے، مرنے والے مرتے رہتے ہیں، پیدا ہونے والے پیدا ہوتے رہتے ہیں. جہاں بارش ہونی ہے ہوتی ہے، جہاں دھوپ ہونی ہے ہوتی ہے، جس درخت کو گرنا ہے وہ گرتا ہے، جسے پھل لگنا ہے وہ لگتا. دنیا کا نظام نہیں رکتا، موتقف کو خود سے اور خود کو اس سے الگ کرنا پڑتا، جو ہوتا ہے ہوتا ہے. اور اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے تو اعتکاف نہ کرے، فرض تو نہیں ہے سنت ہے. اگر اعتکاف کرتا ہے تو پھر اس کی ساری شرائط پوری کرے. سنت اعتکاف 20 کی افطار سے لے کر چاند کے شروع ہونے تک ہے، لیکن نقلی اعتکاف ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن دو دن کا بھی ہو سکتا ہے. جب کوئی پہنچے مسجد میں آئے، اعتکاف کی نیت کر لے، جتنی دیر فرصت ہے اتنی دیر بیٹھ کے ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے، اللہ اللہ کرے، اتنی دیر کا اعتکاف کا اجر اللہ اسے بھی دے. اجر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ہے، ہمیں بتا دیا جاتا ہے یہ داری مزدوری ہے، اجر مرنے کے بعد ملے گا. ایسا نہیں ہے، ہر نیکی کا اجر نقد ملتا ہے، اور جو بعد مرنے کے ملے گا وہ انعام ہوگا، وہ مزید ہوگا. نیکی کا اجر کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ کی عبادت بے حیائی اور برائی سے روک دیتی. فوری اجر دنیا میں یہ ہے کہ بندے کے کردار کی اصلاح ہو جائے، یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا بدلہ. اور کردار کی اصلاح تب ہوتی ہے جب عقیدہ درست ہو. ہوا میں عمارتیں نہیں بنائی جاتی، بنیاد سے بنتی ہیں. بنیاد عقیدہ ہے، اعمال اینٹیں گارا ہے جس سے عمارت بنتی ہے. عقیدہ درست ہو جاتا ہے عبادت سے، ذکر اذکار سے، اللہ اللہ سے. عقیدہ درست ہوتا ہے تو نتیجہ تن اعمال درست ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو یہ نتائج نہیں ملتے تو اسے یہ سوچنا ہوگا کہ میں نے کہاں کوئی کمی چھوڑ دی، کیا وجہ ہے، کیوں اس پہ یہ نتائج مرتب نہیں ہے. کیونکہ یہ نتائج تو اللہ کریم نے ارشاد فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. تو اگر مجھے حاصل نہیں ہوئے تو میرے کرنے میں کوئی، میرے عمل میں کوئی کمی ہے کہ اس پر یہ نتائج مرتب ہے. تو اس اعتبار سے یہ اللہ کریم کا احسان عظیم بھی ہے کہ زندگی میں اس نے رمضان المبارک بھی عطا فرمایا، اور پھر اعتکاف کی سعادت کی بچے. اب اللہ کرے کہ ہم سے اس کی پابندی بھی ہو اور اس پر وہ ثمرات بھی مرتب. یعنی رمضان ہی اس لیے ہے کہ اوصاف ملکوتی پیدا ہوں کہ رمضان میں مزید اعتکاف. وانتم عاکفون فی المساجد, اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہے کہ اعتکاف مرد کا مسجد ہے, اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھنا پڑتا ہے. اور ایک اور رواج ہو گیا ہے کہ عورتیں بھی بستر باندھ کر مساجد کو چلی جاتی ہیں. کیا امہات المومنین میں سے کسی نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا تھا؟ ہرگز نہیں, گھروں میں کرتی ہیں. صحابیات میں سے کسی نے مسجد نبوی میں, عہد نبوی میں یا عہد خلافت راشدہ میں مسجد میں اعتکاف کیا تھا؟ ہرگز نہیں. خواتین کا اعتکاف گھر ہے, کسی کے پاس زیادہ کمرے ہیں تو ایک کمرہ مختص کر لے. ایک ہی کمرہ ہے جس میں سب کا آنا جانا ہے, تو جس طرح مسجد میں مردوں کو پردے لگا کے دیتے, یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو اس کمرے میں اپنا الگ سے حصہ بنا کر بیٹھتے ہیں. ان کے لیے جن کے گھر کا ایک ہی کمرہ ہے, سب نے اس میں آنا جانا, سونا بیٹھنا ہے, تو اپنی چارپائی یا اپنے بستر کے گرد پردہ لگا کے اسے الگ کر. اور جن کے پاس دس دس بیس بیس کمرے ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوئے, کمرہ مختص کر لیں. اب یہ بھی رواج ہو گیا ہے کہ ہزاروں عورتیں بستر باندھ کر یہاں سے نکلتی ہیں, لاہور جائے گا کاف بیٹھتی ہیں. یہ تو دین کا مذاق ہے. ہاں, جو اعتکاف کا انتظام کرتے ہیں ان کے پاس پیسے جمع ہو جاتے ہیں, یہ فائدہ اس کا ہے. اکیس روپے وصول کر لیتے ہیں, انہیں کافی بچت ہو جاتی ہوگی. شرم ان عورتوں کا اعتکاف ہوتا ہی نہیں جو گھر کو چھوڑ کر مساجد میں جا کر بیٹھتی ہیں. علماء کرام تشریف فرمائیں, سب اس مسئلے کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. عورت کا اعتکاف گھر میں, ہم سے بھی بہت سی اب ساتھیوں نے, خواتین جو ذاکر ہیں, انہوں نے پوچھا جی ہم اعتکاف کے لیے آ جائیں, کبھی اعتکاف کرنے تو گھروں میں. ذکر اذکار سب سے بڑا سبب ہے ذکر قلبی اوصاف ملکوتی کے حصول کا. اگر اللہ کو آپ نے یہ نصیب فرمایا تو اوصاف ملکوتی کا تقاضا ہے کہ ذی الہی کا اتباع کیا جائے. پھر آپ وہ کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے, آپ پھر وہ کریں. تو آپ نے دیکھا ہمارے یہاں سارا سال اجتماع میں خواتین کا انتظام ہوتا ہے, ذکر اذکار میں ہوتا ہے, لیکن اعتکاف میں نہیں ہوتا, کیونکہ اعتکاف ان کا ان کے گھروں میں ہوتا ہے. کوشش کیجئے متوجہ اللہ رہیے, زیادہ وقت ذکر اذکار میں صرف ہو, تلاوت میں صرف ہو. قرآن کریم کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ کے کام بڑے عجیب ہیں, انسان نہیں سمجھ سکتا. آباد نے بلکہ رحمت اللہ ملک نے میرے ساتھ بڑا زور لگایا کہ جی پہلے تیسرے پارے کا ترجمہ لکھتے ہیں, یہ سکولوں میں رائے جائے, ترجمے بڑے مشکل ہیں, کچھ سلیس ہو جائے. میں نے مجھے نہیں آتا ہی نہیں. اتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے کہ اللہ کی ذی ہو, پیغام الہی ہو, آپ اسے دوسری زبان میں تبدیل کرتے ہیں, اگر ذرا برابر مفہوم زیر و زبر ہو گیا تو آپ کہاں چھپیں گے؟ بچنے کی کوئی امید نہیں. بہت جرس کا کام ہے, اور بڑے بڑے نامور لوگوں نے, 700 سال تقریباً عمر ہے اردو کی, 700 سال میں ہمارے یہاں میرا خیال ہے 7 سے زیادہ ترجمے نہیں ملتے. مختلف حضرات کی اگر ہم دیکھیں تو عام مروج جو ہیں, ویسے علماء کہتے ہیں کہ اردو میں 50 ترجمے کیے گئے ہیں, لیکن وہ 50 ملتے نہیں ہیں. مارکیٹ میں آپ کو 5, 6 یا 7 مل جائیں گے, جن میں سے 2-1 زیادہ لوگ خریدتے ہیں, باقی زیادہ لوگ نہیں خریدتے. تو اتنا مشکل کام ہے کہ کتنے کتنے بڑے عالم, کتنے کتنے بڑے بے نظیر انسان, نیکی اور شرافت کا معیار اللہ کے مقرب بندے اور علوم دین سے ان کے سینے منور, دماغ منور, کردار کے نمونے اتباع کتاب, لیکن جرت نہیں کرتے. وہ مجھے انہوں نے سواں سواں کر کے لگا دیا. میں نے پہلے پارے کا ترجمہ, پھر تیسرے پارے کا ترجمہ سلیس کرنے کی کوشش کی. من جانب اللہ توفیق تھی اللہ کی طرف سے, خیال ہے کیا مطلب ہے سارے کا کرو. میں خود حیران ہوں, جو کام اللہ کرنا چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کہ میں صبح 9 بجے قلم پکڑتا اور 3 بجے تک بغیر رکے لکھتا جاتا, سوائے زور کی نماز کے. وہ وضو ہوتا تھا, وہیں بیٹھے بیٹھے زور کی نماز پڑھی, پھر لکھنا شروع کر دیا. تقریباً 2 سوا 2 مہینے میں, 2.5 مہینے, 2.5 سوا 2 سے 2.5 مہینے میں ترجمہ مکمل ہو گیا. پھر آباب نے اس پہ بہت محنت کی, 4-5 دفعہ اس پہ نظر ثانی ہوئی, پرنٹ کی غلطیاں نکالی گئی, بڑی محنت کی گئی. اللہ سب کی محنت قبول فرمائے. الحمدللہ 76 آ گیا. اب یہ بتانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کیا اس ساری کاوش سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے, کیا اب مفہوم جو آئے کریمہ کا ہے وہ سمجھ آتا ہے. اگر تو عام آدمی ترجمہ پڑھ کے آئے کریمہ کا مفہوم سمجھ لیتا ہے, پھر تو الحمدللہ ہماری کاوش مقبول ہوئی. اور اگر کچھ پلے نہیں پڑتا تو پھر ایک محض کوشش ہے, پھر اس کا کیا فائدہ. تو قرآن کریم پڑھیے, ساتھ ترجمہ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے. قرآن کریم میں وحی الہی نے جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ اللہ کی توحید. سارا زور, ساری کتاب اللہ کا اس ایک بات پہ صرف ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے, اس سے واحد لا شریک نہیں. اپنا دکھ سکھ اس کی بارگاہ میں عرض کرو اور اپنی ساری ضروریات اس سے مانگو. اس کے بعد سارا زور اس بات پر ہے کہ اللہ کے نبی کو اور اللہ کو برحق مانو, اور اپنی زندگی کو نبی کی اطاعت میں ڈھال. بڑے پیارے انداز ہے قرآن کریم کے. ایک جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں اللہ کو ماننے اور نیکی کرنے اور برائی چھوڑنے کے حکم دیا, ہم نے یہ حکم تو نہیں دے دیا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو, یہ تو نہیں کہہ دیا. پھر آگے اللہ فرماتے, اگر ہم یہ کہہ دیتے تو ان کے لیے بہتر یہی ہوتا کہ اپنے گلے خود کاٹ دیتے. اگر یہ حکم غیب میں آ جاتا کہ اس کی عبادت منظور ہوگی جو اپنا گلا کاٹ دے, تو پھر ان کے لیے بہتر یہی ہوتا کہ اپنے گلے کاٹ دیتے. تو بھائی الہی نے تو ہر کام زندگی کا آسان کر دیا ہے. تو میرے بھائی رمضان اور اعتکاف کے نتائج پر غور کیجیے اپنے لیے, دوسروں کے لیے نہیں. ہم دو دن لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کیا کر رہا ہے, اس کو کیا ہوا, اس کو اس کی ضرورت نہیں. دوربین کی ضرورت نہیں, آنکھیں بند کر لو, اندر دیکھو, اندر میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. مثبت تبدیلی آئی ہے, توحید باری راسخ ہو گئی ہے, صداقت پیغمبر پہ یقین محکم ہو گیا ہے, اللہ کی کتاب پر ایمان جم گیا ہے. اب اس کی کسی حکم کی خلاف ورزی کا سوچوں گا بھی نہیں, تو کام بن گیا, بات بن گئی, یہ اعتکاف منظور ہو گیا, رمضان منظور ہو گیا, نتائج مل گئے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم نے محض بھوکھے پیاسے رہ کر وقت برباد کیا, محنت برباد کی, اس کا کیا حاصل. شیطان بند ہے لیکن پاکستان میں بھی اور دوسرے ملکوں ممالک میں بھی آگ لگی ہوئی ہے, قتل عام ہو رہا ہے, گولیاں چل رہی ہیں. جو شیطان ابلیس کی اولاد میں سے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. جن اور انسان جو شیطانی روپ دھار لیتے ہیں یہ بند نہیں ہوتے. وسوسوں کی صدور الناس سے من الجنت والناس, جنوں میں بھی ایسے جن ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے کرتے خود شیطان بن جاتے. الناس انسانوں میں, اولاد آدم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے کرتے خود شیطان بن جاتے. تو یہ شیطان کھلے ہیں, یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے, یہ جو قتل عام ہو رہا ہے, یہ جو مسلمانوں کی تباہی ہو رہی ہے, یہ جنوں اور انسانوں کے جو شیطان ہیں یہ ان کا کارنامہ ہے. جنوں سے زیادہ انسانوں کا کارنامہ ہے جو شیطان بن چکے. اور اسلام دراصل شیطان سے مقابلے ہی کا نام ہے. ہتھیار ڈالنے کا نام اسلام نہیں. کیا ہوا شیطان زیادہ ہو گئے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ اللہ ہے. ہمیں اپنی ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے, اپنی امید نہیں چھوڑنی چاہیے, اور اپنی ذات سے اصلاح کو شروع کر کے پورے معاشرے میں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ شیطان کے چنگل سے نکلیں. اللہ بڑا کریم ہے, جو شیطان بن چکا ہے وہ بندہ بھی اگر خلوص سے دل سے توبہ کرے تو رحمت الہی اس کو تھام لیتی ہے. اور بڑا کارنامہ کیا اس بندے نے جس نے کسی ایک کو برائی سے بچا کر اسے توبہ کرا لی اور اسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا. بہت بڑا کام. اللہ کریم آپ کے اعتکاف کو قبول فرمائے, اس کی ان شرائط پر غور کیجیے اور اس کے نتائج کو سوچتے رہیے, پل پل سوچتے رہیے. اسی میں لیلۃ القدر بھی ہے, ایک شب بیت گئی. علماء حق فرماتے ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے سو جاتا ہے اور فجر پھر نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے وہ شب بیدار ہے, اسے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی. اگر جو سب ساری رات سوتا رہے ان دلہ شب بیدار شمار ہو, اور جو بیدار ہو اس کے کیا کہنے. اور یہ بھی ایک درد ہے کہ ہم نے مقرر کر دیا کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری اچرے کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں. اور محققین یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ رات کی دنیا میں اختلاف سے آتی ہے,
ہمارے یہاں رات 21 تھی تو مغرب کے ملکوں میں 22 رات تھی, یہاں ایک دن روزہ پہلے ہے, اس سے بہت آگے جائیں شاید کچھ اور فرق پڑ جائے, ہم سے پیچھے شاید کچھ اور فرق ہو. ایک تو راتیں وقت بدل بدل کے آتی ہیں دنیا میں, کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے. پھر علماء فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی رات نہیں ہوتی, کہیں 21 شب کو ہوتی ہے, کہیں 23 شب کو ہوتی ہے, کہیں 25 شب, کہیں 27. غرض ہر تاک رات کو شب قدر ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. تو جسے اعتکاف نصیب ہو جائے, پھر جس کا طلب ذاکر ہو اور جسے سلطان الاذکار نصیب ہو جائے, اس کا ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے, پھر وہ مسجد میں مقیم ہو, ایک معتکف بھی ہو, تو اس کی آزادی لیلۃ القدر بن جاتی ہے. اللہ کریم کے انعام بے پناہ ہو, بے شمار ہو, بے حساب ہو. وہ جب عطا کرتا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. میری دعا ہے اللہ کریم آپ کے اس مزاجے کو قبول فرمائے اور وہ مثبت تبدیلیاں نصیب فرمائے جو عقیدے اور عمل میں دنیا پہ ظاہر ہونی چاہیے. حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ ساری محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ پیدا کر سکوں, تیار کر سکوں, جنہیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ ایسے لوگ مسلمان ہوتے تھے. کچھ کفر اور اسلام میں تمیز کرنے والے لوگ ہوں جنہیں دیکھ کر کہا جائے کہ نہیں یہ لگتا ہے یہ مسلمان ہے, مسلمان ایسے ہی ہوتے ہوں. بندے کو یہ منزل پانی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ مسلمان لگتا ہے, ایسے مسلمان. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی. اللهم ربنا لا تقهرنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا فضلك علينا. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا نبر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم.